قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 82 تک ہم نے کل مکمل کیا تھا، ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 83 کی تلاوت کی ہے۔ گزشتہ آیات میں اشارہ کر کے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ معاشرے میں مدینہ میں جو یہودی رہ رہے تھے ان کی عوام کی طرف اشارہ کیا کہ جو اپنی کتاب یعنی تورات سے کٹ چکے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ جو ان کی آرزوئیں ہیں اللہ کی کتاب میں وہی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اپنی آرزوؤں کو اپنے عقیدے بنا چکے تھے۔ کیسے ان کے عقیدے یہ بنے تھے؟ جب وہ کتاب خدا سے کٹ گئے تو ایک ایسا طبقہ پیدا ہوا جو اپنے آپ کو دین بتانے والے علماء کہتے تھے، لیکن جو اللہ نے دین کتاب میں بتایا تھا اس میں تحریف کر کے اپنے پاس سے باتیں گھڑ کے عوام کو بتاتے تھے، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ کام کس لیے کرتے تھے؟ تاکہ پیسے لے سکیں، تاکہ پیسہ لے سکے عوام سے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا جو انہوں نے تحریف کی اس پر بھی ان کے لیے عذاب ہے، اور جو انہوں نے کمائی کی اس پر بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ تو تحریف شدہ دین میں پھر عقائد کون سے آ گئے تھے؟ عقائد کی اللہ نے مثال دی۔ عقائد یہ تھے، انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ کے جو بنا لیے تھے، کہ ہم جہنم میں اول تو جائیں گے نہیں، اور اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو چند دن کچھ عرصہ رہیں گے جہنم میں، پھر حتماً جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ اے رسول، آپ ان سے کہیے کہ تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے کہ اللہ اب اپنے کیے ہوئے عہد کے خلاف نہیں کر سکتا، یا تم اللہ پر وہ جھوٹ بول رہے ہو جس کا تمہیں علم بھی نہیں، تم نے سنا ہے اور اس سن کر تم نے عقیدہ بنا لیا، اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اور پھر خدا نے فرمایا کہ جو بھی گناہوں میں گھرا ہوا آئے گا اس کو نہ صرف یہ کہ جہنم میں ڈالا جائے گا بلکہ ہمیشہ جہنم میں رکھا بھی جائے گا، اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے انہیں وہ ان کو جنت میں داخل بھی کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اس کے بعد ایک اور مرتبہ بنی اسرائیل کو اشارہ کیا جا رہا ہے ایک اور میثاق کی طرف۔ انہوں نے کتنے ہی میثاق کیے، عہد کیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور توڑ دی، ان میں سے ایک یہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ آواز ہے؟ یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ بنیادی جو اہم ترین باتیں ہوتی ہیں دین کی اللہ کی طرف سے، توجہ کیجیے، اس عہد میں ان باتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا کس بات کا عہد لیا گیا؟ لا تعبدون الا اللہ، عبادت نہیں کرو گے تم سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود قرار نہیں دو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ دین اسلام میں بہت ہی شدید تاکید کی گئی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی. اور بہت بڑا بد نصیب ہے وہ انسان کہ جو اپنے والدین سے گستاخی کرتا ہے، اونچی آواز میں بات کرتا ہے. روایات کے مطابق اگرچہ والدین نے اس پر ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو. یہ آپ توجہ سے سن لیجئے، اہل بیت اطہار کی روایات میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر اولاد، بیٹا یا بیٹی اپنے ماں، اپنے باپ یا اپنی ماں کی طرف غصے کی نگاہ سے دیکھے، غصے کی نگاہ سے دیکھے، یہ تو نارمل ہے آج کل، اور دیکھے بھی اس لیے کہ ماں یا باپ نے ظلم کیا اس پر، ایک تو ہے ظلم نہ کیا ہو پھر بھی اجازت نہیں، ایک دفعہ ہے کہ ظلم ماں یا باپ نے کوئی ستم کیا ہے اور اولاد ان کی طرف نفرت کی نگاہ سے دیکھے، بولے بھی کچھ نہیں، تو فرمایا کہ اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا جو والدین کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. باقی باتیں تو بعد میں آتی ہیں، زبان درازی کرنا، بدتمیزی کرنا، گستاخی کرنا، جسارت کرنا، خدا نخواستہ اس حد تک چلے جانا کہ ماں یا باپ پر ہاتھ اٹھا دے، ایسے افراد ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، چند جگہوں پر قرآن میں توحید کے ساتھ والدین کا ذکر ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اور یہ اس کی اہمیت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تاکید ہے. اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ احسان کرو گے. وذی القربى، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو گے، اچھا سلوک کرو گے. والیتامى، یتیموں کے ساتھ. والمساکین، مساکین کے ساتھ، یعنی غریب لوگ جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنا گھر چلا سکے، اپنی زندگی چلا سکے صحیح طریقے سے، مدد کی ضرورت ہے، ان لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے جن کو خدا نے زیادہ دیا ہے. تو بنی اسرائیل سے جو عہد لیا اس میں یتیموں کا خیال رکھنا، مساکین کا خیال رکھنا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کرنی، یعنی جب لوگوں سے بات کرنی ہے، حُسْنًا، اچھی بات، جس سے بات کی جا رہی ہے اس کے ساتھ بات کرنے کا انداز اچھا ہو، اخلاق کے ساتھ بات کرنی. تو جتنی بھی کوشش کی جائے، آج کل ایک چیز جو معاشرے میں رائج ہے وہ اس آیت میں فٹ نہیں ہوتی، اور وہ ہے گالیاں دینا کہ جو رائج ہو گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. بہت ساری چیزوں میں شیعہ سنی کا اختلاف ہے، بہت ساری چیزوں میں اتفاق ہے مسلمانوں کا، گالیاں دینے میں بھی اتفاق ہے، سنی بھی گالیاں دیتے ہیں، شیعہ بھی ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں. تو گالیاں دینے کے بارے میں بعض بڑی عجیب و غریب شدید ترین روایات ہیں. تو یہ جو ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، یہ بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا. لگتا ہے بنی اسرائیل بھی گالیاں دیتے تھے ایک دوسرے کو، لہذا اللہ کو اس میثاق میں ایڈ کرنا پڑا کہ ایک دوسرے سے جب بات کرو تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو اور اچھی بات کرو، اچھے انداز میں بات کرو. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو. وَآتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی جو واجبات ہیں تمہارے مال میں ان کو ادا کرو. ثم تولیتم، اس کے بعد تم پھر گئے. الا قلیلا منکم، سوائے قلیل لوگوں کے، کچھ لوگوں کے علاوہ باقی ساروں نے یہ عہد کر کے پھر توڑ دیا، پھر گئے. وانتم معرضون، اور تم ہو ہی پھرنے والے، اعراض کرنے والے، منہ پھیر لینے والے. صلوات پڑھیے محمد والے. یہ عہد کیا، یہ عہد بھی توڑ دیا، پھر ایک اور عہد کا تذکرہ ہے. ان آیات کا پس منظر سن لے پہلے. مدینہ کے یہودی بنو قینقاع اور بنو نضیر، یہ دو بڑے مثلاً قبیلے، یہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے تھے، آپس میں ان کے اختلافات تھے. یہ اختلافات اتنے بڑھے کہ انہوں نے ایک دوسرے سے مقابلے کے لیے کفار سے اتحاد کر لیا. ایک قبیلے نے اوس والوں سے اتحاد کر لیا، ایک قبیلے نے خزرج والوں سے اتحاد کر لیا. یعنی جیسے آج کل مسلمان کافروں سے اتحاد کر کے مسلمانوں کو مار رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کچھ لوگوں نے امریکہ سے اتحاد کیا ہے اور پس پردہ بھی اب نہیں رہا، اسرائیل سے اتحاد کر لیا ہے. اور اس اتحاد کا خمیازہ کون بھگت رہے ہیں؟ مثلا فلسطین کے مسلمان، کیونکہ یہ لوگ مار رہے ہیں ان کو، ان کے گھروں سے نکال رہے ہیں ان کو، قتل کر رہے ہیں ان کو. آپ آئے روز یہ خبریں سنتے رہتے ہیں. تو آپ ان آیات کو سنیں گے تو آپ دیکھیں گے بہت زیادہ شباہت ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن کتنی زندہ باتیں کی ہیں قرآن نے. آج کے زمانے میں جو حرکت ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یعنی مسلمان ایک دوسرے کو رسوا کر رہے ہیں، یہ وہ حرکت ہے جس پر یہودیوں کو اللہ تعالیٰ مذمت کر چکا ہے اور شدید ترین الفاظ میں عذاب کی دھمکی دے چکا ہے. ہوتا کیا تھا، کچھ لوگوں کا دین کیا ہوتا ہے، سن لیں ذرا. کچھ لوگوں کا دین یہ ہوتا ہے کہ وہ جب دین ان کے دنیاوی مفادات سے ٹکرا رہا ہو تو خلاف کرتے ہیں دین کے، دین کی بات نہیں مانتے. مثلا اللہ کا وہ حکم جو میرے دنیاوی مفادات سے ٹکرا رہا ہے اس پر میں عمل نہ کروں اور اپنے دنیاوی فائدے حاصل کر لوں، خدا کی نافرمانی کر کے. جب دنیاوی مفادات حاصل کر لوں اب میں کہوں کوئی دین کا کام بھی کر لیتے ہیں. وہ دین کا کام کہ جس میں میرے دنیاوی مفادات پر کوئی ضرب نہیں لگ رہی، یہ ایک مزاج ہوتا ہے. مثلا آج کل کیا مزاج ہے کہ جب میں نے کمائی کرنی ہے وہ تو میں نے حرام سے کرنی ہے، جب کمائی کر لی اب ادھر سے کام اپنا پورا، اپنا ہدف حاصل کر لیا، اب کسی اچھے کام میں مثلا چندہ دے دو، کوئی مثلا درس کروا دو، کوئی مجلس کروا دو حرام کی کمائی سے، تو لوگ سمجھتے ہیں اس سے بخشش ہو جاتی ہے. اب آپ غور کیجئے گا کہ قرآن کا لب الہجہ کیا ہے ایسے افراد کے بارے میں جو کچھ باتیں مانتے ہیں اللہ کی اور کچھ باتیں جو ان کے مفادات سے ٹکرا رہی ہیں وہ نہیں مانتے. خدا کیا چاہتا ہے؟ جو کچھ اس نے کہا ہے ہر حکم کے آگے سر جھکے، نہ کہ جو میرا جی چاہتا ہے اسے مانوں، جو میرا جی چاہتا ہے اس کو نہیں مانوں. جہاں میرا دنیاوی مفاد ہے وہاں دین پیچھے ہو گیا، جہاں میرا دنیاوی مفاد نہیں ہے وہاں میں نے دین پہ عمل شروع کر دیا، میرے دنیاوی مفاد کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یہی تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا. انشاءاللہ توجہ فرمائیں گے. موضوع کیا ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ اس بات میں مبتلا ہو جاتے ہیں بیلنس پالیسی میں، کہ جہاں میرا مفاد ایسا ہے کہ اس کے لیے مجھے دین کے حکم کو روندنا پڑے گا، دین کو پس پشت ڈالنا پڑے گا، تو میں اپنا وہ مفاد حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کر دیتا ہوں. تو ان یہودیوں کا ایک اور غلط کام جسے اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے، اور وہ بھی بہت ہی گھناؤنا نتیجہ ہے. جب فارمولہ یہ والا اپلائی ہو تو پھر انسان کس حد تک گر جاتا ہے یہ اللہ تعالی بتا رہا ہے. تو یہ کیا کرتے تھے؟ جب جنگ ہوتی تھی آپس میں تو اپنے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل جاتے تھے. مثلا اوس اور خزرج کی جنگ ہوئی ہے تو ایک قبیلہ یہودیوں کا جو اوس کے ساتھ ہے، دوسرا خزرج کے ساتھ ہے، یہ آپس میں لڑتے تھے اور یہودی ایک دوسرے کو بھی قتل کرتے تھے. اس کے بعد جو قبیلہ جیت جاتا تھا وہ اس وقت کے رسم و رواج کے مطابق ہارنے والوں کو گھروں سے نکال دیتا تھا. اور یہ یہودی گویا کہ دوسرے اپنے جیسے یہودیوں کو ان کے گھروں سے نکال دیتے تھے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر، گھروں سے نکال دیتے تھے، ان کو قیدی بنا لیتے تھے، کفار یہودیوں کو قیدی بنا لیتے تھے جو جیت جاتے تھے. اب جب سارے یہ اتحاد، کفار کے ساتھ اتحاد کے سارے تقاضے پورے کرنے کے بعد اب ان کو دین یاد آ جاتا تھا، اب ان کے کافر اتحادیوں کا کوئی تقاضا نہیں رہ گیا، جنگ لڑ لی، اپنے ہم مذہب لوگوں کو قتل کر لیا، ان کو گھروں سے نکال دیا، اس وقت تک دین یاد نہیں آتا تھا، ان کو قیدی اسیر بنا دیا، دین یاد نہیں آتا تھا. جب ہر چیز ختم ہو گئی اب ان کو دین یاد آتا تھا. کہتے تھے یار جو بھی ہیں تو ہمارے جیسے یہودی، تو چلو کچھ پیسے دے کے تو ان کو چھڑوا لیتے. ساری نافرمانیاں کرنے کے بعد آخر میں ان کو دین یاد آتا تھا، اور یہ اپنے جو ان کے کافر اتحادی تھے ان کو پیسے دے کر اور فدیہ دے کر اپنے قیدیوں کو آزاد کروا لیتے تھے. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اس مزاج کی طرف اشارہ فرماتا. صلوات پڑھیے محمد والے. آیت نمبر 84 ہے، سورۃ البقرہ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے میثاق لیا، عہد لیا. لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی یہودی یہودی کو قتل نہیں کرے گا. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور تم اپنے نفسوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، یعنی یہودی یہودیوں کو گھروں سے نہیں نکالیں گے. ثم اقررتم وانتم تشهدون، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ تھے، یعنی تم نے اقرار کیا کہ ہم اس میثاق پر قائم رہیں گے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالیں گے. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياركم، پھر تم وہی ہو جنہوں نے یہ عہد کیا تھا، تم ہی ہو، اور تم کر رہے کیا ہو؟ تقتلون انفسكم، ایک دوسرے کو قتل کرتے. کیوں قتل کر رہے تھے؟ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر، یہودی یہودی کو مار رہے. تقتلون انفسکم، ایک دوسرے کو قتل کرتے. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال بھی دیتے ہو، یعنی جو جیتے ہوئے ہیں وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ہارے ہوئے قبیلے کے اتحادیوں کو، یعنی یہودیوں کو گھروں سے نکال دیتے. دونوں باتوں کے خلاف ہو گئے، قتل بھی کرنے لگے اور اس کے بعد پھر ان کو گھروں سے بھی نکالنے لگے. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، توجہ فرمائے، گناہ اور تجاوز میں تم ان کے خلاف پشت پناہ بن جاتے ہو. کس کے؟ اپنے کافر ساتھیوں. تظاہرون یعنی تم پشت پناہ بن جاتے ہو علیہم، ان کے خلاف، بالاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی سے. یہ سارا کچھ کر لیتے ہو اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى، اور اگر وہ پھر قیدی بن کے تمہارے پاس آئیں، تُفَادُوهُ، تو تم فدیہ دے کر انہیں آزاد کروا لیتے ہو. پہلے مارتے ہو، گھروں سے نکالتے ہو، اپنے اتحاد کے سارے کافروں کے ساتھ کیے ہوئے اتحاد کے سارے تقاضے پورے کرتے ہو، اس کے بعد جب وہ سارے مفادات ہو جائیں، وہ تقاضے پورے ہو جائیں کفار والے معاہدے کے، اس کے بعد تمہیں پھر یاد آتا ہے کہ یہ تو یہودی تھے، چلو قیدی بن گئے ہیں تو ان کو چھڑوا لو. آج کل اس کا ورژن کیا ہے کہ مثلاً فلسطین، ان کو ہمارے اتحادی جن سے مسلمان اب اتحاد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بعض مسلمان ان کے اتحادی کافر اتحادی یہودی اتحادی مارتے ہیں فلسطین کے مسلمانوں کو، سب کچھ کرتے ہیں، جب وہ اپنا کام کر لیں پھر انہیں کہتے ہیں یہ ہم میڈیکل ایڈ دے رہے ہیں ان کو، یہ ہم فلانی ایڈ دے رہے ہیں، فلانی ایڈ دے رہے ہیں، ویسے اتحاد کیا ہوا ان سے جو مار رہے ہوں، اور بعد میں جو بیچارے مار کھا کے وہ ادمرے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ان کو چند ملین ڈالر ایڈ دی جاتی ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تو ہم تمہیں یہ ایڈ دے رہے ہیں. یہ بالکل، میں نے کہا یہ جو پہلا آپ کو عرض کیا تھا، پہلا جز ہے نا قرآن کا، اس کو تو بڑے غور سے پڑھنا چاہیے اور لسٹ بنانی چاہیے یہودیوں کی خرابیوں کی، اور آپ کو ساری مسلمانوں میں ملیں گی آج، کم تو نہیں ہوں گی، ایک آدھا اسٹیپ آگے ہی ہوں گی. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ، اور جب وہ قیدی بن کے آتے ہیں تم فدیہ دے کے چھڑوا لیتے ہو. اب سنیے، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جبکہ تم پر تو ان کا نکالنا ہی حرام تھا، وہ پہلا کام حرام تھا جو تم نے کیا. اب فدیہ دے کے تم سمجھ رہے ہو دین کا تقاضا پورا کر رہے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ، جبکہ تم پر حرام تھا، یہ محرم حرام کیا گیا، کیا؟ اخراجہم، ان کا نکالنا گھروں سے. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ، کیا تم کچھ کتاب پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کتاب کا کفر کرتے ہو؟ اب جو کہا جاتا ہے نا قرآن کی باتوں میں غور کرنا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ زیادہ جتنے لفظ زیادہ تلاوت کروں گا اتنے زیادہ ڈھیر میرے ثواب کے لگ جائیں گے اور سمجھے کچھ بھی نہیں. اب غور کیجئے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کچھ کتاب پر، بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا کفر کرتے ہو. اب میں ایک سوال پوچھوں گا، آپ جواب دیں گے. اگر آپ مدینہ کے عوام، آپ کوئی مثلا اخباری رپورٹر ہوتے آپ اس زمانے میں، جس زمانے کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے، بعض کتاب پر ایمان، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ، تو کیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو؟ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ، اور بعض کا کفر کرتے ہو. ایمان اور کفر، اگر آپ اس زمانے میں ہوتے اور یہودیوں سے جا کے پوچھتے کہ تم آدھی تورات کو مانتے ہو، کچھ تورات پر ایمان رکھتے ہو یا ساری پر، آپ کو کیا جواب دیتے ہیں؟ جی، آج کے آپ کرپٹ سے کرپٹ مسلمان اور جو قرآن کی کھلی نافرمانی کرنے والا ہے، اس سے جا کے اگر آپ پوچھیں کہ تم کچھ قرآن پر ایمان رکھتے ہو یا سارے پر، کیا کہے گا؟ سارے پر. تو اللہ نے ان کے عمل کو معیار بنایا ہے کہ جس پر تم عمل کر رہے ہو وہ تمہارا ایمان ہے، جس کی نافرمانی کر رہے ہو وہ تمہارا کفر. توجہ فرما رہے ہیں نا، ایک ہے میں کہوں میں ایمان رکھتا ہوں، ایک ہے اللہ کہے تیرا ایمان. اللہ کس کو کہتا ہے کتاب پر ایمان ہے؟ جو اس کتاب کی بات مان رہا ہے، اور اگر جس بات میں کتاب کے خلاف چل رہا ہے وہ کہتا رہے کہ میں تو بڑا پکا مومن ہوں قرآن کا یا تورات کا، اللہ کہتا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ. یہ جو اللہ تعالیٰ، آپ جواب دیں گے مجھے، یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے، تو کیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا تم کفر کر دیتے ہو؟ آپ مجھے بتائیے، اوپر کا جو واقعہ بیان ہوا، کون سی تورات کی بات پر ایمان ہے اور کون سی کا کفر ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کو ایمان کہہ رہا ہے، کس کو کفر کہہ رہا ہے؟ وہ جو فدیہ دے کے یہودیوں کو چھڑوا رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہارا ایمان، یہ اس پر تمہارا ایمان ہے. وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ، کفر کس کا کر رہے ہیں؟ جو تم نے مارا ان کو اور جو تم نے ان کو گھروں سے نکالا. اگر آپ یہودیوں سے پوچھیں، کہیں گے ہم تو بالکل کافر نہیں ہیں، ہم تو تورات کو مانتے ہیں، ہمارے گھروں میں تورات ہے، جا کے دیکھ لو، ہماری عبادت گاہوں میں تورات ہے. اللہ مان نہیں تسلیم کرتا اس کو. اللہ کہتا ہے جس پر تم عمل کر رہے ہو اس پر تمہارا ایمان ہے، اور اگر میری کتاب کی جن باتوں کے تم خلاف چل رہے ہو، تکفرون ببعض، وہ تمہارا کفر ہے. اب آپ سمجھیے کہ قرآن ایمان کسے کہتا ہے اور کفر کسے کہتا ہے. ادھر اللہ تعالیٰ کی ساری حدود پامال کر دو، نافرمانیاں کرو، گناہ کرو، ایمان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایمان ٹس سے، کون سا ایمان؟ یہودیوں والا ایمان. لیکن اللہ جسے ایمان کہتا ہے وہ عمل سے پرکھا جاتا ہے. جن کے سامنے قرآن کھلے ہوئے ہیں، دیکھ لیں کیا لکھا ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کچھ کتاب پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کا کفر کرتے ہو؟ یہودیوں سے پھر کہہ رہا ہوں، یہودیوں سے پوچھے وہ کبھی نہیں کہیں گے ہم کفر کرتے تورات کا، وہ تو کہیں گے ہم ایمان رکھتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ان کے عمل کی وجہ سے کہ تم نے کفر کیا اس کا. اور ہم کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ سے ہی پوچھیں کہ میں کتنا مومن ہوں اور کتنا کافر ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ بتائے گا. آج نہ پوچھا کل وہ ضرور بتائے گا. جو آج پوچھ لے خدا کی کتاب سے میں کتنا مومن ہوں اور کتنا کافر ہوں، تو وہ بچ جائے گا کل کی ندامت سے اور پکڑ سے. ورنہ اگر میں کہوں میں مومن ہوں اور اللہ کہے نہیں، تو اسے قرآن کہتا ہے یہ تمہاری آرزوئیں، ہم نے کتاب میں یہ بات نہیں لکھی. اس کو خدا اللہ تبارک و تعالی اس عقیدے کو آرزو کہتا ہے جو اس کی کتاب کے مطابق نہ ہو. قرآن آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، میں آیات میں اپنی محنت شامل نہیں کر رہا کہ ایسا نتیجہ بیچ سے نکلے کہ اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہو کہ پتہ نہیں یہ تو تھا ہی نہیں. بعض لوگ کسی شاعر کے شعر کی ایسی تشریح کرتے ہیں کہ جب اگر شاعر سے جا کے پوچھو تو کہتا ہے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ میں نے شعر میں یہ بات کہی ہوئی تھی جو انہوں نے تشریح میں نکال دی بیچ میں سے. بعض لوگ آیات کی تفسیر بھی ایسے کرتے ہیں کہ اللہ بھی حیران، البتہ یہ ویسے کہا جا رہا ہے، اللہ بھی حیران، جبرائیل بھی حیران اور رسول اللہ بھی حیران. ایک اب جو کہ روزے کی حالت نہیں ہے لہذا میں وہ شعر آپ کو سنا دیتا ہوں، روزے میں شعر مکروہ ہوتا ہے، علامہ اقبال کا شعر ہے. اور اس شعر کی صحیح جو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں نا، وہ تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ قرآن پڑھیں نہیں. قرآن پڑھیں، پتہ ہو آپ کو قرآن میں کیا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں لوگ کیسی کیسی تفاسیر کرتے ہیں، پھر آپ کو اس شعر پر یقین آ جائے گا. اقبال، علامہ اقبال، ٹھیک ہے نا، شاعر مشرق، کیا فرماتے ہیں؟ زمن بر صوفی و ملا سلامی، میری طرف سے صوفی اور ملا کو سلام. کیوں؟ کہ پیغام خدا گفتند مارا. کیونکہ انہوں نے، صوفی و ملا نے اللہ کا پیغام ہمیں دیا، سلام، ان کی عظمت کو سلام، بہت ہمارے پہ احسان کیا. ولی، لیکن ایک مسئلہ ہے، ولی تعویل شان در حیرت انداخت، لیکن ان کی جو تعویلیں، انہوں نے جو تعویلیں کی ہیں نا اللہ کے احکام کی، ان کی تعویلوں نے حیرت میں ڈال دی ہے. ولی تعویل شان در حیرت انداخت، کس کس کو؟ خدا و جبرائیل و مصطفیٰ. اللہ بھی حیران ہے، جبرائیل جو قرآن لے کر آتے تھے وہ بھی حیران ہے، اور مصطفیٰ بھی حیران ہے کہ جو قرآن ہم دے کے گئے تھے وہ کیا تھا، انہوں نے تعویلیں کر کے بیچ میں سے کیا کھچڑی پکا دی اس کو. ایسی تعویلیں کر، اور جب کسی نے سنی ہوتی ہے اس قسم کی تعویلیں اور اس قسم کی تفاسیر، وہ اگر غلطی سے کبھی خود قرآن کھول کے پڑھے تو کہتا ہے یہ تو کچھ اور ہے، اور جو سنا تھا وہ کچھ اور ہے. پھر وہ جاتا ہے انہیں پیر صاحب کے پاس، کہتا ہے قبلہ آپ نے جو تفسیر بیان کی تھی وہ تو اس سے نہیں نکلتی، وہ غلطی سے حادثاتی طور پر ایکسیڈنٹلی پڑھ لے، ورنہ تو پڑھتے ہی نہیں اینڈ تک. پڑھ لیا، جا کے پوچھا آپ نے کچھ اور کہا تھا، اس میں کچھ اور لکھا ہے، آگے سے پیر صاحب کیا جواب دیں گے؟ تمہاری قرآن پڑھنے والی حیثیت ہونی چاہیے. تمہیں پتہ ہے قرآن پڑھنے سے پہلے 50 علوم پڑھنے ہوتے ہیں، 50 علوم پڑھو تب قرآن پڑھ سکتے ہو. اور آپ پھر انڈر پریشر آ جائیں گے، میں معذرت چاہتا ہوں غلطی سے میں کھول بیٹھا تھا تو سامنے سے مثلا ترجمے میں یہ لکھا ہوا تھا، آئندہ یہ غلطی میں نہیں کروں گا کیونکہ میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب کہ اگر یہ بات سچ ہو تو پھر کیا، جب رسول اللہ پر آیات قرآن نازل ہوتی تھی مکہ میں اور وہ آیات لے کر آتے تھے کافر دشمنوں کے سامنے، انہیں کیا کہتے تھے؟ میرے پر قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں، میں نے تمہیں وہ سنانی ہے، پہلے یہ 50 علوم پڑھو تاکہ میں تمہیں آیات سنا سکوں، تمہیں سمجھ میں آ. ایسے عقلوں پہ پتھر پڑ جاتے ہیں. رسول اللہ کو جو قرآن کہتا ہے یتلو علیہم آیات ہو الذی بعث فی الامیین، وہی اللہ ہے کہ جس نے ان پڑھوں میں، 50 علوم یا ایک علوم بھی کوئی نہیں، ان پڑھوں میں، فی الامیین، وہ اللہ جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول بھیجا, کیا کرتا ہے وہ؟ یتلو علیہم آیات, اس کی آیات انہیں ان پڑھوں کو سناتا ہے. ان پڑھ سمجھتے, ان پڑھ سمجھتے ہیں. رسول اللہ ان کو کہتے تھے پہلے 50 علوم پڑھ کے آؤ پھر قرآن کو ہاتھ لگاؤ, کیونکہ تاویلوں والی کھچڑی پھر غلطی نہیں ہے اگر اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں. اللہ نے نہیں فرمایا 50 علوم پڑھو تو پھر قرآن کو پڑھو, اللہ نے یہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا. اب آپ اللہ کی بات سن لیں, آپ کی مرضی, ٹھیک ہے نا, اور آپ 50 علوم والی بات سنیں. وہ جو 50 علوم والی بات ہے وہ کچھ اور بات ہے, اپنی جگہ وہ صحیح ہے, لیکن لوگوں کو قرآن پڑھنے سے روک دینا اس لیے کہ تم نے 50 علوم پہلے پڑھنے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹکر لینے کے مترادف, کیونکہ اللہ کا رسول تو ان پڑھوں کو سنا رہا تھا. مکہ تو بھرا ہوا تھا جاہلوں سے, وہاں تو پڑھے لکھے افراد ہی گنتی کے چند افراد تھے, باقی سب ان پڑھ تھے. ان ان پڑھوں کو سمجھ آ جاتا تھا, اتنا سمجھ آتا تھا کہ ان کے کفر کی بنیادیں ہل کے رہ جاتی تھی. رسول اللہ کا تو بھائی ہتھیار ہی قرآن کی آیات تھی. اس کلام کی تاثیر اتنی تھی کہ پروپیگنڈا کرنے والے جب لوگ عوام ان سے پوچھتے تھے کہ اگر یہ اپنے پاس سے گھڑتا ہے اتنا اثر کیوں ہوتا ہے, کہتے تھے جادوگر ہے. اور طرف ذہن عوام کا لگا دیا, جیسے یہ بھی جادو ہی ہے, اتنا کچھ پڑھو تو پھر قرآن پڑھ سکتے ہو. یہ بھی اسی طرح کے ملتے جلتے ہیں ان سے, ہدف دونوں کا ہے کہ لوگ قرآن نہ پڑھیں. وہ کہتے تھے قرآن نہ سنیں, یہ کہتے قرآن نہ پڑھیں. اب یہ بھی سن لیں, اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور کافر یہ کہتے ہیں لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ, اس قرآن کو نہ سنو. وَالْغَوْا فِيهِ, اور جب یہ قرآن پڑھے تو رولا ڈال دیا کرو. وَالْغَوْا لَغْو سے شور مچا دیا کرو, الٹی الٹی باتیں شروع کر دیا کرو. لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ, تاکہ تم غالب آ جاؤ, ورنہ اگر قرآن لوگوں نے سنا تم غالب نہیں آ سکتا. یہ کافر جو تھے رسول اللہ کے دشمن, ان کو بھی پتا تھا اگر قرآن لوگوں نے سنا تو پھر ہم غالب نہیں آ سکتے. ان کو ادراک ہو چکا تھا قرآن کی تاثیر کا, دشمنوں کو جو رسول اللہ کی جان کے دشمن, کہتے تھے لا تسمعوا, نہ سنو, لا تسمعوا لہذا القرآن, اس قرآن کو نہ سنو. والغو فیہ, شور مچا دیا تھا. جب بھی یہ قرآن سنانے لگے لوگوں کو, بیچ میں شور مچا دیا کرو تاکہ لوگ نہ سنیں اور تم غالب رہو, اور اگر لوگوں نے سن لیا تو تم غالب نہیں رہو. آج بھی ایسا ہی, قرآن مجید کو مثلا نکال دیا گیا. اب آپ توجہ فرمائیں, بات بیان کر دی گئی کہاں تک کہ تم بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا کفر کرتے ہو. جو تورات کا حکم یہ مان رہے تھے اس کو اللہ نے کہا ایمان, اور جو تورات کا حکم یہ نہیں مان رہے تھے اس کو اللہ نے کیا فرمایا؟ کفر. اب جو یہ کام کرتے ہیں, جو قوم یہ کام کرے ان کی اللہ کے ہاں سزا کیا ہے؟ اللہ کی بعض باتیں ماننا اور بعض باتیں نہ ماننا, ٹھیک ہے نا. اور میں نے اس کی آج کل کے معاشرے کی مثال دے رہا ہوں کہ جب کمائی کا وقت آئے تو حرام بھی کما لینا, اور بعد میں اسے کہنا کہ نیکی کے کاموں میں خرچ کر رہا ہوں تاکہ بیلنس ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا. اللہ ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ تم مارا بھی تم نے ان کو, نکالا بھی, اب فدیہ دے رہا, تم پر نکالنا ہی حرام تھا. اور حرام کمانے والے سے اللہ کیا کہے گا؟ تو حرام کما کے اب تو نیکی کے کام میں لگاتا ہے, وہ کمانا ہی حرام تھا تجھے, وہ تو نے کیوں کیا کہ اب تو یہ کرنے کے بعد بعض پر ایمان لاتے اور بعض کا کفر کرتے ہو. اس طرح آیات قرآن کو انسان اپنے زمانے میں اپلائی کرتا ہے, نہ یہ کہ آیتیں پڑھی اور کہا بڑی لانتی قوم تھی یہودی, بھائی بڑا تنگ کیا رسول اللہ, خود بھی وہی کر رہے ہو, ٹھیک ہے نا, خود بھی وہی کام کر رہے ہو لیکن لعنت یہودیوں پہ کر رہے ہو. یہ قرآن یہ کہنے نہیں چاہتا. قرآن کہتا ہے کہ یہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ عبرت, یہ جو بیان کیا جا رہا ہے اس سے عبرت لو اور ان بیماریوں میں تم مبتلا نہ ہونا جو تم سے پہلے جس میں یہ بنی اسرائیل مبتلا ہو چکے۔ اب سزا کیا ہے اپنی چوائس کرنے والے دین میں، جو دل کیا مان لیا، جو دل کیا نہیں مانا۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تو کیا ہے جزا اس کی جو تم میں سے یہ کام کرے، کون سا کام؟ جو دل کیا مان لیا، جو دل کیا نہ مانا۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تو کیا ہے جزا اس کی جو تم میں سے یہ کام کرے، الا سوائے خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی عزت اللہ اس کو دے گا جو سارا مانے اللہ کے دین، جو اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی سے ایڈیٹنگ کرتا ہے، اس کی سزا اللہ کیا فرما رہا ہے، کیا ہے اس کے علاوہ؟ اللہ خزی فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں ذلت اور رسوائی۔ ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن، یردون الی اشد العذاب، قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں پھینکے جائیں گے، دنیا میں بھی ذلت، آخرت میں بھی اشد۔ اشد کیوں؟ انہوں نے دین کو خراب کیا۔ ہر قوم جس نبی کو ماننے والی ہوتی ہے، اپنے اپنے زمانوں میں اس نبی کے وہ نمائندے ہوتے ہیں، وہ اس نبی کا لوگ جو اس دین کے اندر شامل نہیں ہیں، وہ اس امت کو، اس قوم کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ دین کتنا اچھا ہے یا کتنا برا ہے۔ آج مسلمانوں نے اسلام کی کیا شکل پیش کی ہے غیر مسلموں کو، اس لیے غصہ ہے اللہ کو، اس لیے غضبناک ہے خدا کہ جو اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی مرضیاں کرے دین میں، جو دل کیا مان لیا اور جو دنیاوی مفادات سے ٹکراتا ہوا اس کو نہ مانا، اس کی جزا کیا ہے؟ اس کی جزا یہ نہیں کہ میں بیلنس کر دوں گا، اچھائیوں برائیوں کو بخش دوں گا، اس کی جزا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی رسوائی۔ آج مسلمانوں کو دیکھ لیں آپ، آج دیکھ لیں مسلمانوں کی کیا حالت ہے، جوتے کھاتے ہیں کہ نہیں امریکہ سے اور اس سے یورپ سے، ان کا حکم چلتا ہے دنیا میں، ہمارا نہیں چلتا۔ ہمارے تو حکمران بھی جس حد تک وہ اجازت دیں زبان کھول سکتے ہیں، اور جو وہاں کہہ دے کہ اس کے بعد تمہاری ریڈ لائن ہے، مثال کے طور پر پاکستان میں ہم ڈرون حملے کریں گے، تمہیں فقط اتنی تمہاری اوقات ہے کہ تم مذمت کر لینا، اور وہ بھی اتنی اتنی کرنا، اس سے زیادہ اگر زبان کھولی پھر تمہاری طبیعت ٹھیک کر دیں گے۔ تو یہ پھر جو انہوں نے بتایا ہوتا ہے اتنی مذمت کرتے، اس سے زیادہ مذمت بھی نہیں کر سکتے، مذمت سے کیا ہوتا ہے، وہ پھر مار دے، جب ان کا دل کرتا ہے پھر مار دیتے۔ یہ ہے رسوائی فی الحیات الدنیا، جو کسی ظالم کے سائے کے نیچے بے بسی کی زندگی گزار رہا ہو کہ وہ ظالم جب چاہے اس کے حقوق پر ڈاکہ ڈال لے، اس قتل و غارت کر دے اس کی، اور وہ آگے سے کچھ کر بھی نہ سکے، یہ ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، بعض لوگ الٹ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں عزت کی موت سے ذلت کی یہ والی زندگی بہتر ہے، چونکہ مرنا نہیں چاہتے، اسی طرح جینا چاہتے۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، اللہ کا قانون ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو کبھی بھی اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پائے گا، میں وہی کروں گا۔ اگر تم نے نافرمانوں والا رویہ اپنایا تو تمہارے ساتھ میں بھی وہی تمہیں جزا دوں گا جو نافرمانوں کو دیا کرتا۔ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں ذلت اور رسوائی۔ ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن، یردون الی اشد العذاب، تم نے اللہ کا پروگرام خراب کیا دنیا میں، اللہ نے جو بہترین پروگرام دیا تھا دین کے نام سے انسانیت کے لیے، تم نے اپنی ہٹ دھرمیوں سے اس دین کو خراب کر دیا۔ لوگ میرے دین سے متنفر ہو گئے تمہاری حرکتیں دیکھ کر، کیا ہمیں اہل بیت نہیں فرمایا، اے ہمارے شیعوں ہمارے لیے باعث زینت بننا، کیا اس کا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے، تم خرابیاں کرو گے بدنامی ہماری ہوگی، اس مکتب کی بدنامی ہوگی کہ جو اہل بیت سے منسوب ہے، جب کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہنے والا کرپشن کرے گا، جو نہیں جانتے اہل بیت کو وہ کیا کہیں گے، یہ سکھایا انہوں نے، یہ مکتب ہے جو یہ سکھاتا ہے ان کے اپنے پیروکاروں کو، کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا، اے ہمارے شیو ہمارے لیے باعث زین زینت، تمہیں دیکھیں تو لوگ کہیں کیا بات ہے، کتنے اچھے مربی ہوں گے جنہوں نے ایسے لوگ تیار کیے، ولا تکونو علینا شینا، ہمارے لیے باعث رسوائی نہیں بن. آپ باور کریں، اگر کوئی بچہ بہت گالیاں دیتا ہو نا تو لوگ دو باتیں کرتے ہیں، یا اس کے گھر کا ماحول گندا ہے اس کے ماں باپ گالیاں دیتے ہیں، یا جہاں یہ جو اس کے استاد ہیں نا جو اس کی تربیت کرنے والے وہاں سے اس نے گالیاں سیکھی. اگر بد تربیت بچہ ہو بدتمیز بچہ ہو سب سے پہلے لوگوں کے ذہن میں ماں باپ جاتے ہیں، انہوں نے اس کا یہ حالت کی. کونوا لنا زینن ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث رسوائی نہ بن. اس لیے اللہ کا لہجہ سخت ہے کہ تم نے اللہ کے دین کو خراب کر دیا اپنی چوائس کر کے، اپنی مرضیاں کر کے، تو پھر دنیا میں رسوائی، آخرت میں اشد العذاب. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ نہیں ہے غافل جو تم حرکتیں کر رہے ہو، جو تم عمل کر رہے ہو، یہ جو اپنی مرضیاں کر رہے ہو، دین میں تحریف کر رہے ہو، اللہ اس سے غافل نہیں ہے. ہاں اللہ مہلت دیتا، تم اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، اس مہلت سے یہ مت سمجھو کہ اللہ غافل ہو گیا. جیسے مولا کائنات کے نہج البلاغہ میں فرمان ہے کہ خبردار خبردار خبردار، اس نے اتنا چھپایا ہے، اتنا چھپایا ہے جیسے اس نے معافی کر دیا. مولا کہہ رہے خبردار رہو، وہ تو چھپاتا ہے، چھپاتے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یا اس کو بھول گیا یا اس نے تمہیں معاف کر، تم نے توبہ نہیں کی اس نے معاف نہیں کیا، لیکن وہ چھپاتا جا رہا ہے. بچ جاؤ بچ جاؤ، احتیاط کرو، اتنا چھپایا ہے، اتنا چھپایا گویا اس نے معاف کر دیا، گویا معاف کر دیا یعنی اس نے معاف نہیں کیا، لیکن وہ ہے ستار، تمہیں مہلت دیتا ہے، تمہارے عیب چھپاتا ہے تاکہ تم واپس آ جاؤ، نہ کہ تم کرتے چلے جاؤ. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو اعمال تم کرتے ہو. اب ریزن، اگلی آیت میں ریزن کیوں کیا انہوں نے یہ دین میں تحریف، کیوں کفار کے ساتھ مل کے اپنے جیسے ہم مذہب لوگوں کو مارا، کیوں انہیں گھروں سے نکالا. اُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت دے کر دنیاوی زندگی خریدی ہے. آپ دیکھ لیں کیا ہے، دنیا ہی ہے نا. امریکہ کا صدر کہتا ہے اگر ہم ایک ہفتہ تمہاری سپورٹ نہ کریں تمہاری حکومت ہی ختم ہو جائے گی. حیات دنیا، آخرت دے کر انہوں نے کفار کے ساتھ اتحاد کر کے انہوں نے کیا کیا ہے. قرآن یہ ہے، ہر ایک زمانے میں چلتا ہے یہ. ہاں قرآن کی آیات سے فارمولا لے کر پھر بندہ اپلائی کرے، کون سی آیت کس کو کیا کہہ رہی، کون سا مقام دے رہی. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا خریدی آخرت دے کر، آخرت دے کر. فلا یخفف عنہم العذاب، ان پر سے عذاب میں کمی بھی نہیں کی جائے گی. یخفف تخفیف سے ہے، تخفیف کسے کہتے ہیں، تھوڑا سا کم کر دینا. اگر ایران میں مثلا دکان پہ جائیں تو قیمت جب وہ دکاندار بتاتا ہے تو کہتے ہیں تخفیف بے دی، تھوڑی سی تخفیف دو، یعنی کنسیشن دو، ڈسکاؤنٹ دو تھوڑا سا. تو ان کے عذاب میں ڈسکاؤنٹ، عذاب کون سا عذاب ہے، اشد العذاب، کیونکہ انہوں نے دنیا میں جرم بھی بڑا اشد کیا، اور وہ کیا کہ دین کو، دین کا چہرہ بگاڑ دیا اپنی مرضیاں کر کے. دین آخرت میں اشد، اور وہ اشد العذاب بھی کیسا ہوگا، فلا یخفف عنہ، اس میں کمی اسی شدت کی حالت میں باقی رہے گا. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی، کوئی اتحادی مدد پہ نہیں آئے گا. جیسے یہاں پہ اتحادی آ جاتے ہیں، یہاں پہ پارٹی بازی ہوتی ہے، ایک پھنس جائے باقی آ جاتے ہیں سپورٹ کے لیے، وہاں پہ ولا هم ینصرون، کوئی مدد کے لیے بھی نہیں آئے گا. ولقد آتینا موسی الکتاب وقفینا من بعده بالرسل، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے بعد پے در پے کئی رسول بھیجے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ جو مریم کا بیٹا تھا اس کو ہم نے واضح نشانیاں عطا کی. وأیدناه بروح القدس، اور روح القدس کے ذریعے ہم نے اس کی تائید کی. روایات اہل بیت کے مطابق روح القدس مختلف روایات ہیں، یا تو خود حضرت جبرائیل کا نام ہے روح القدس، اور یا روح القدس حضرت جبرائیل سے بھی کوئی بلند مقام اللہ کی مخلوق ہے، کوئی فرشتہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی انبیاء کی خصوصی تائید فرماتا ہے. روح القدس روایات اہل بیت میں یہ بتایا گیا. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی اور روح القدس سے اس کی تائید کی. أَفَكُلَّمَّا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تو کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہا، شکوہ یعنی اعتراض کہ میں رسول بھیجتا ہوں تم کیا کرتے ہو آگے سے، جب بھی میں رسول بھیجتا ہوں تم آگے سے کیا کرتے ہو. أَفَكُلَّمَا، توجہ اچھی طرح توجہ فرمائی، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تو کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آتا ہے کیا لے کر، بما لا تهوى انفسكم، ایسی بات لے کر جو تمہاری ہوائے نفس کے مطابق نہیں ہوتی، جو تمہاری مرضیوں کے مطابق نہیں ہوتی، تم نے جو زندگی اپنا لی ہوتی ہے. جب بھی ہمارا رسول ایسی بات لے کے آتا ہے جب تمہیں تمہاری خواہشات خطرے میں لگتی ہیں، تمہاری ہوائے نفس تمہیں خطرے میں لگتی ہے، تو تم کیا کرتے ہو، استکبرتم، تو تم تکبر کا شکار ہو جاتے، اکڑ جاتے ہو اس کو، اس کے مد مقابل کھڑے ہو جاتے اور کیا کرتے ہو. ففریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون، کچھ کو تم جھٹلا دیتے ہو اور کچھ کو تو تم قتل ہی کر دیتے. یعنی جتنا تمہارا بس چل جائے، بس چلے تو جھٹلاتے ہو، اور اگر زیادہ بس چل جائے تو کیا کرتے ہو، ہمارے انبیاء کو قتل کرنا. سبب کیا ہے، تمہاری خواہشہ. بس اصل جنگ جو ہے دین کی وہ انسان کے نفس کے ساتھ، نفس پرستی کے ساتھ. نفس پرست دیندار نہیں ہوتا، یاد رکھیے، نفس پرست دیندار نہیں ہوتا. کربلا کا جب سفر آغاز فرمایا امام مظلوم نے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے، مکہ سے جب عراق کی طرف، کربلا کی طرف سفر کا آغاز ہوا، تو کچھ دیر کے بعد، کچھ سفر کے بعد بری خبریں آنا شروع ہوئی. خبر ملی مسلم شہید کر دیے گئے. اب جو ہوائے نفس والے تھے انہوں نے بہانے بنانے شروع کر دی، بہانے بنا بنا کے آہستہ آہستہ. پہلے کیوں آ رہے تھے کہ انہوں نے خط لکھے ہیں، کوفے کے اتنے بڑے بڑے با اثر لوگوں نے خطوط لکھے ہیں، اور کوفے میں ایک ان کے والد کا ایک اثر ہے، مولا کائنات کا ایک اثر ہے، اور یہ وہاں جائیں گے تو حکومت انتظار کر رہی ہے، اور جب یہ حکومت پر بیٹھیں گے تو ہم جو ان کے ساتھ جا رہے ہیں ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی ہمیں بھی عہدہ تو ملے گا، کوئی نہ کوئی ہمیں بھی چیز تو، پھل فروٹ تو ہمیں بھی ملے گا، ساتھ جا رہے تھے. اللہ نہیں چاہتا تھا اس قسم کے لوگ کربلا جائیں. تو جیسے ناخوشگوار خبریں آنا شروع ہوئیں، یہ ہر روز امام حسین کی زیارت کرتے تھے، ہر وقت امام حسین کو دیکھ رہے تھے. میں اور آپ تو زری دیکھ کے آتے ہیں نا، جا کر روزہ دیکھ کے آتے ہیں، یہ تو خود امام حسین کا چہرہ اقدس ہر وقت دیکھ رہے تھے، ان کی زبان اقدس سے وہ بہترین باتیں سن رہے تھے. اب دیکھیں دنیا پرستی کتنا بڑا مرض ہے. جیسے ہی خبریں آنا شروع ہوئی کہ وہاں پر حالات تبدیل ہو گئے، چھٹنا شروع ہو گئے، ایک جا رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے، تیسرا جا رہا ہے، چوتھا جا رہا ہے. جب یہ بے وفائی کا آغاز ہونا شروع ہوا تو اس سفر میں چند مقام پر امام مظلوم نے ایک جملہ بولا ہے، اور وہ جملہ وہی ہے جو یہ قرآن نے بات کی ہوئی. کیا ہے جملہ، جب لوگ چھوڑ کے جا رہے تھے تو امام کیا فرماتے تھے، الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں. کوفیوں نے جو کیا کیوں کیا ہے، دنیا کی وجہ سے. موت کا ڈر کس کو ہوتا ہے، جس کو دنیا پیاری ہوتی ہے. کوفے والوں نے کیوں چھوڑا تھا، کچھ لوگوں نے اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ ابن زیاد نے کہا تھا اگلے مہینے سے تنخواہ نہیں ملے گی، وظیفہ نہیں ملے گا. جس نے بھی مسلم کا ساتھ دیا، میں نے دیکھ لیا جس قبیلے کا بندہ ساتھ ہے مسلم کے، اس قبیلے کے وظیفے بند، کچھ کو وظیفوں کے چکر میں مسلم بھول گئے، بیعت کر لی ہوئی تھی. کچھ کو اس نے کہا کہ جو مسلم کے ساتھ جس قبیلے کا بندہ نظر آیا تلوار کے نیچے سے گزاروں گا اس کو، شامی لشکر آ رہا کوئی نہیں تھا. بزدل ایسے ہی پروپیگنڈوں کی زد میں آتے ہیں. شامی لشکر نہیں آیا تھا، کوفے میں ہی سب کچھ ہوا تھا. کچھ موت کے ڈر سے، کچھ پیسوں کے لالچ میں حضرت مسلم کو چھوڑ دیا. الناس عبید الدنیا، حسین کا ساتھ عبید الدنیا نہیں دے سکتے. نہ اللہ کو پسند ہے کہ جو صرف اللہ کے بندے ہیں، آخرت کے بندے، ان کے ساتھ دنیا پرست لوگ بھی کھڑے ہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے. لہذا اللہ نے فلٹر لگا دیا، اس میں سے فلٹر ہونا شروع ہو گیا، صرف خالص مال آگے جائے گا، نہ خالص مال وہ چھٹ جائے گا، وہ چھٹ جائے گا. کیا فرماتے ہیں امام؟ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے. والدین لعق علی السنت، اور جو دین ہوتا ہے وہ ان کی زبان کا چسکا ہوتا ہے، ٹیسٹ. کب تک؟ جب تک میٹھا لگے، چکھتے ہیں، جب تک میٹھا لگے رکھتے ہیں، ورنہ باہر پھینک دیتے ہیں. الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم، دین ان کی زبانوں پر، ان زبانوں کا ذائقہ ہے، چکھتے ہیں. یدورونہ، دین کے طواف کرتے ہیں، دین کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں. ما دارت معایشہم، جب تک ان کی جو معیشتیں ہیں، یعنی دنیا کا جو مال ہے، وہ چلتا رہے دین کی وجہ سے، اس سے نہ ٹکرائے دین. ابھی آیات میں نے کیا عرض کی تھی؟ جہاں دنیاوی مفادات تھے وہاں تورات بھول گئی، عہد بھول گیا. جب سارے تقاضے پورے کر لیے، اب دین کی طرف آ گئے، چلو جی اللہ کو بھی راضی کر لیں سب سے اینڈ پر. اللہ یہ نہ کہے کہ مجھے بالکل لفٹ نہیں کرائی، بس اس کو بھی اللہ کو بھی راضی کر لوں، نہیں ہوتا راضی خدا. یدورونہ، دین کے دور چکر لگاتے ہیں. ما دارت معایشہم، جب تک ان کی معیشتیں، ان کے کاروبار چل رہے ہوتے. وَإِذَا مُحْسُوا بِالْبَلَا، اب آپ اندازہ لگائیں کہ امام کے دل کتنا کرب کی حالت میں ہوگا جب چھوڑ کے جا رہے ہوں. کوفے والوں نے ویسے خیانت کر دی اور جو ساتھ ہیں وہ بہانے بنا بنا کے جا رہے ہیں. اب امام اس کی طرف، اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کیوں ہو رہی ہے. وَإِذَا مُحْسُوا بِالْبَلَا، اور جب کسی آزمائش کے ذریعے پرکھا جاتا ہے ان کو، یعنی جب دین اور دنیا ان کے ٹکراتے ہیں. قَلَّ الدَّيَّانُونَ، قلیل رہ جاتے ہیں دین والے، بھاگ جاتے ہیں. کوئی تاویل کر کے، کوئی ایکسکیوز بنا کر، کچھ نہ کچھ کر کے بھاگ جاتے ہیں، میدان میں نہیں رہتے. کیوں؟ اس لیے کہ اب دین ذرا اس کی قیمت مہنگی دینی پڑ رہی ہے. جب تک دین سے رزق میں برکت ہو رہی ہو، جب سے دین میں سب کچھ مل رہا ہو، تب تک فٹ ہوتے. جب دین کہے اب آ جاؤ میدان میں دینے کی باری ہے، تو بھاگ جاتے. ویسے امام حسین بہت اچھے ہیں، بہت مقدس ہیں، امام کا ماتا بھی چومتے ہوں گے، دس بوسی بھی کرتے ہوں گے، زیارتیں بھی روز کرتے ہوں گے، لیکن جب میدان کا وقت آیا سب کچھ بھول گئے، سب حدیثیں بھی بھول گئے، ساری باتیں بھول گئے، اور امام کو تنہا چھوڑ دیا. ایک صاحب، امام سے ان کی ملاقات ہوئی، وہ بہت ساری شاپنگ کر کے آ رہے تھے، قافلہ لے کر اپنا آ رہے تھے. تو امام نے جو بھی ملتا تھا، امام اسے دعوت دیتے تھے ساتھ جانے کی، تو اس کو امام نے دعوت دی اور اس نے کہا کہ میں بالکل آپ کے ساتھ آتا ہوں، بس یہ میں نے بہت سارا سامان ہے میرے پاس، اس کو میں ذرا پہنچا لوں، اس کو میں پہنچا لوں تو میں پیچھے پیچھے آپ کے پہنچ جاؤں گا. اور یہ شخص سامان پہنچا کے جب آیا، کربلا میں سب کچھ ہو چکا تھا. یہ اپنی شاپنگ سنبھالتا رہا کہ میں یہ سنبھال لوں اور اس کے بعد پھر میں امام کے پاس پہنچ جاؤں گا. آیا بھی، لیکن کیا آیا، سب کچھ ہو چکا تھا. سارا مسئلہ، جو ظلم ہونے تھے، جو ستم ہونے تھے، اس کے شاپنگ سنبھالنے کے ٹائم میں وہ سارے کے سارے ہو گئے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آج کے لیے یہیں پر بات کو انشاءاللہ اس آیت پر تمام کرتے ہیں. میں اس آیت کو تمام کر لوں. افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم، تو کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آتا ہے وہ بات لے کر جو تمہاری ہوائے نفس کے، تمہاری خواہشات کے خلاف ہوتی ہے. استکبرتم، اکڑ جاتے ہو. ففریقاً کذبتم، کچھ کو تم قتل کر دیتے ہو ہمارے انبیاء کو. ففریقاً تقتلون، اور کچھ کو تم قتل کر دیتے ہو. وقالوا قلوبنا غلف، ایک جواب جو یہ انبیاء کو دیتے تھے، طنز کرتے تھے انبیاء پر. جب انبیاء انہیں تبلیغ کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ کیوں کر رہے ہو، ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھے ہوئے ہیں، تمہاری بات اندر جاتی نہیں ہماری، کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو. یہ تنزیہ جملے مذاق اڑانے والے, تمسخر انبیاء کا کرنے والے جملے, ان میں سے ایک یہ تھا. وقالوا, اور یہ کہتے ہیں, قلوبنا, ہمارے دل غلف غلاف میں ہیں, مت ٹائم ضائع کرو ہمارے اوپر. اللہ جواب دیتا ہے ان کو, بل لعنہم اللہ بکفرہم, غلاف میں نہیں ہے بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر دی ہے. فقلیلا ما یؤمنون, تو پس اب کم ہی تعداد میں یہ ایمان لائیں گے, جن پر خدا نے اس ان کی اس اٹ دھرمی اور زد بازی اور اکڑ کی وجہ سے جن پر اللہ نے لعنت کر دی ہو, پھر وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے, پروردگار بحق کے قرآن کریم, بحق کے محمد و آل محمد, اور بالخصوص, وقت زیادہ ہو گیا میں تذکرہ نہیں کر سکا, معذرت چاہتا ہوں, بالخصوص شب شہادت ہے اس عظیم بی بی کی, اس عظیم بی بی کی کہ جس کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں کہ کس مقام سے آرام و آسائش و مال و دولت سب کچھ تھا, مکے کے بڑے بڑے سردار امیر امیر لوگ خواہش مند ہیں شادی کرنے کو, لیکن اس بی بی نے کس کا انتخاب کیا؟ رسول اللہ کا. ظاہری دنیا کا مال کچھ بھی نہیں تھا, اور نہ صرف یہ کہ شادی کے لیے رسول اللہ کا انتخاب کیا, شادی کے دن اپنے چچا کو ورقت ابن نوفل کو بلوایا اور کہا, لوگ تانے دے رہے تھے, لوگ کہہ رہے تھے کتنی ناسمجھ ہو گئی ہے خدیجہ, اتنے بڑے بڑے سردار شادی کے لیے کہہ رہے ہیں اور یہ کس سے شادی کر رہی ہے. بی بی کی اپنی سہیلیاں چھوڑ گئیں, جب جناب سیدہ نے دنیا میں تشریف لانی تھی وہ قریبی سہیلیاں بھی نہیں تھیں, جب جناب سیدہ کی ولادت کا وقت تھا کوئی نہیں تھا بی بی کے پاس. کیوں؟ جب تک مال دنیا تھا تو یہ بھی ساتھ ارد گرد وہ لگا ہوا تھا, اور رسول اللہ کے مشکل ایام تھے, مکے میں ایک بڑی مخالفت ہو رہی تھی, تو سہیلیاں بھی چھوڑ گئی اور کہتی, تانے دیتی تھی, کہتی تھی کہ خدیجہ بہت ناسمجھ ہے. کیوں ناسمجھ ہے؟ کیا کیا تھا بی بی نے؟ ایک تو شادی کی, شادی کے بعد اپنے چچا کو بلایا, اس کو ورقت ابن نوفل کو, اور اسے کہا کہ جائیے. بی بی بھی گویا جو تانے دے رہے تھے ان کو اور جلانا چاہتی تھی, رسول اللہ کے مخالفوں کو اور بتانا چاہتی تھی. کیا فرمایا؟ کہا کہ آپ جائیے کعبہ میں اور لوگوں کو جمع کیجئے وہاں پر, اور اعلان کیجئے میری طرف سے کہ آج کے بعد خدیجہ نے نہ صرف یہ کہ محمد ابن عبداللہ سے شادی کر لی, اس کی کنیزی میں آ گئی ہے, بلکہ آج سے خدیجہ اعلان کرتی ہے کہ میرا سارا کا سارا مال میرے شوہر کے قدموں پر نچھاور. ابھی تو اگر بیوی امیر ہو اور لڑکا شوہر غریب ہو تو وہ تو گھر داماد بن جاتا ہے, نوکری دیتا ہے وہاں پہ جاتا ہے, لیکن اس بیوی کی عظمت دیکھیے, شوہر شادی ہوئی ہے اور شادی کے بعد کیا کیا, سارا مال دے دیا, اور لوگ تانے دیتے تھے نا سمجھی کے کہ چلو شادی کر کے, ایک نا سمجھی کی تھی, حالت کیا ہو گئی, شیب ابی طالب میں پہنچ گئی. تین سال شیب ابی طالب میں, جناب زہرا چھوٹی سی ہے ساتھ ہے, ماں بیٹی دونوں پتے چوستی ہیں درختوں میں. اس دین کے پیچھے کیا 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 گیا, ماں اور بیٹی دونوں جو کہ جنت اللہ کی قریب ترین ہستیاں ہیں. آپ کو معلوم ہے جناب خدیجہ عمر بھی زیادہ تھی, جو لوگ مکہ گئے ان کو معلوم ہے کافی فاصلہ ہے کعبے سے غار حرا کا, اور وہ پہاڑ بھی بڑا محنت کرنی پڑتی ہے چڑھنے کے لیے. بی بی پیدل جاتی تھی, اور ایک دفعہ اسی طرح جب پیدل جا رہی تھی رسول اللہ کو کھانا وغیرہ دینے کے لیے, تو بی بی کے پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل نازل ہوئے رسول اللہ پر اور آ کر فرمایا, یا رسول اللہ آپ کی زوجہ آپ سے ملنے کے لیے آ رہی ہیں, اور مجھے اللہ نے بھیجا ہے یہ کہہ کر کہ میرے رسول سے کہنا جب خدیجہ آئے تو مجھ اللہ کی طرف سے خدیجہ کو سلام کر, اللہ کی طرف سے خدیجہ کو سلام کہ, اور بی بی آئی اور رسول اللہ نے اپنی زوجہ کو اللہ کی طرف سے سلام پہنچایا. یہ بی بی سارا مال اپنا دے دیا خدا کے رستے میں, اب دونوں ماں بیٹی خاک پر لیٹتی ہیں, شیب ابی طالب کی زمین پر, بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, کھانے کا کچھ نہیں ہے, پینے کا کچھ نہیں ہے, اور بالآخر جناب خدیجہ دنیا سے چلی جاتی ہے. اتنی محبت تھی رسول اللہ کو ان سے. اسی سال جناب ابو طالب بھی دنیا سے جاتے ہیں, عام الحزن, رسول اللہ نے غم کے سال کا اعلان کر دیا کہ دو بڑے پشت پناہ, ایک جناب خدیجہ دو بڑے سہارے اور ایک جناب ابو طالب, یہ دونوں جب دنیا سے جاتے ہیں خدا کی طرف سے رسول اللہ سے کہہ دیا جاتا ہے اے رسول اب تو نے مکے میں نہیں رہنا، اب جو تیرے پشت پناہ تھے وہ نہیں رہے، اب تو نے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے جانا ہے۔ بس اب یہ چند منٹ اوپر ہو گئے، میں معذرت چاہتا ہوں لیکن یہ جملہ بھی عرض کر دوں کہ عجیب منظر ہوگا کہ جب روایات میں آتا ہے کہ جناب خدیجہ کا، بی بی خدیجہ کا جنازہ اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے اور پیچھے پیچھے انتہائی کم سینی کی عمر میں جناب سیدہ اپنی ماں کو رو رہی ہیں، گریہ فرما رہی ہیں، رسول اللہ پاس آتے ہیں، رسول اللہ بھی گریہ فرما رہے ہیں۔ کبھی باپ بیٹی کو تسلی دیتا ہے اور کبھی بیٹی باپ کو تسلی دیتی ہے، لیکن بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جناب سیدہ سے خطاب کر کے، بی بی جب آپ کی والدہ دنیا سے گئیں، جب آپ کا جی چاہتا تھا اپنے بابا کے ساتھ اپنی ماں کی قبر پر آپ چلی جاتی تھی، لیکن جب آپ کی اس دنیا سے جانے کا وقت آئے گا تو وہ وقت کیسا ہوگا کہ آپ کے شوہر بھی دن کی روشنی میں آپ کی قبر پر نہیں جا سکیں گے، حسن و حسین بھی دن کی روشنی میں آپ کی قبر پر نہیں جا سکیں گے، خدا جانے کیا مسئلہ ہوگا رسول اللہ کی بیٹی کے ساتھ کہ آپ کو وصیت کرنی پڑے گی، علی مجھے دن میں نہیں رات کے اندھیرے میں غسل دینا، رات کے اندھیرے میں کفن دینا، رات کے اندھیرے میں مجھے قبر میں دفن کرنا، اور ان لوگوں کو میرے جنازے پر نہ بلانا۔ علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق کے قرآن کریم و بحق کے محمد و آل محمد و بالخصوص بحق کے جناب خدیجہ الکبریٰ، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قرآن کریم کی حقیقی محبت، اہل بیت اطہار کی حقیقی محبت، ان کی تعلیمات کی محبت، ان کے احکام پر عمل کرنے کی محبت پروردگارہ ہم سب کو عطا فرما، ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ پروردگار ملت تشیع مکتب اہل بیت میں اتفاق کو، اتحاد کو قائم فرما۔ وہ لوگ کہ جو اس مکتب میں فتنہ چاہتے ہیں، فتنے چاہتے ہیں، شیعہ قوم کو جدا کرنا چاہتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، تشیع کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اس مکتب کو جس مکتب کے لیے امام حسین نے اپنا خون دیا ہے، جس مکتب کے لیے علی اصغر ذبح ہوئے، جس مکتب کے لیے علی اکبر ذبح ہوئے، اور خدا کے اتنے، خدایا تیرے اتنے پیارے بندے جس مکتب کے لیے جنہوں نے قربانی دے دی اپنی ہر چیز کی، پروردگار جو اس مکتب میں تفرقہ چاہتے ہیں، اسے کمزور کرنا چاہتے ہیں، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے پروردگارا ان کے شر سے اس مکتب کو نجات عطا فرما۔ پروردگار ہر وہ شخص کہ جو ملت تشیع میں اتفاق اور اتحاد کی خواہش رکھتا ہے، پروردگار اس پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما اور اس کو اس کے ارادوں میں کامیاب فرما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔